ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को तौबा का हुक्म दिया है। अभी जो आयत पढ़ी गई तूबू इलल्लाह जमीअन अय्युहल मुमिनून, ईमान वालों सब अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, तौबा करो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। एक और जगह पर इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। कई जगहों पर तौबा की तरफ मुतवज्जह किया गया है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल फरमाते हैं, والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره। अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह ताला से मगफिरत चाहता हूँ और तौबा करता हूँ एक एक दिन के अंदर 70 से ज्यादा मरतबा। ये तौबा और इस्तिगफार क्या है? ये दरअसल गुनाह जो होते हैं उससे अपने आप को पाक साफ करने का एक नुस्खा और तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया है। गुनाह अल्लाह की हर नाफरमानी को कहते हैं। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज अगर कोई है तो वो है अल्लाह ताला की नाफरमानी, गुनाह। इस वक्त हम और आप جس دور سے گزر رہے ہیں اور جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ بکثرت گناہ ہونے کے باوجود ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. حالانکہ حضرات صحابہ اور اسلاف کرام رحمہم اللہ کے یہاں کوئی چھوٹا سا اگر گناہ ہو گیا, چوک ہو گئی, تو کتنی دیر تک وہ اس پر روتے رہتے تھے. لیکن آج ہمارے اس ماحول میں بڑے بڑے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی. گناہوں پر اصرار, اور وہ بھی بغیر توبہ کے, یہ اللہ کے عذاب کو لانے والی چیز ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کا اہتمام کرے. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور مسلمان جن مسائل سے گزر رہے ہیں اور جن آزمائشوں کا شکار ہیں, یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر آدمی جانتا ہے. اس وقت برما میں, ارکان میں روہنگیا مسلمانوں کا جو معاملہ چل رہا ہے, پوری دنیا میں اسی پر بحث ہو رہی ہے, اور ان کے ساتھ جس انداز سے مظالم کیے جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ابھی ماضی قریب کے اندر شام میں, عراق میں بڑی تعداد کے اندر, لاکھوں کی تعداد کے اندر اہل سنت والجماعت کو باقاعدہ ٹارگیٹ بنا کر کے ختم کیا گیا, اور کوئی آواز بھی اس کے اوپر اٹھی نہیں. یہ سلسلے دنیا کے مختلف علاقوں میں چلتے ہیں. ہم یوں نہ سمجھیں کہ بھئی یہ تو وہاں ہوا, ہم تو محفوظ ہیں. ایک مومن اس قسم کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو اس کا ان کو دیکھنے کا انداز خالی تماشائی کا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہے تماشائی والا انداز کہ دیکھا, کچھ مدد کر دی اور اپنے آپ کو فارغ کر دیا, اس کا کوئی اثر طبیعت پر نہیں لیا, کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہم بھی ان حالات سے گزر سکتے ہیں. ہم اور آپ جو ہے نا, وہ یوں سمجھیے کہ ڈائنامائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کس وقت کیا حالات پیش آ سکتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات جب اس کے سامنے آویں تو وہ پہلے یہی سوچے کہ میں بھی اس قسم کے حالات سے گزر سکتا ہوں, اور جب یہ سوچے گا تو مان یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس سے بچنے کی کیا صورت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو ایسے حالات کے متعلق اندیشہ رکھنا چاہیے. یہاں ملک کے حالات کب بدل سکتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اس وقت ہمارے اس ملک میں آج تک ہم اپنے آپ کو جس اطمینان اور سکون سے محسوس کرتے تھے, حالات نے اتنی جلد تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ہر قسم کا خطرہ محسوس کرتے ہیں. کب کیا ہو سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. یاد رہے یہ کیا ہے, یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں ہوتا. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا اس گناہوں کے اوپر کچھ تنبیہ کرتے ہیں. اس لیے اصل ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ایک ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں. اور یہ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو بخاری شریف ہے, اور حضرت اغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسلم کے اندر ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اس لیے کہ میں بھی اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ۔ یہ گناہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کرے۔ آج کل گناہوں کی اتنی بہتات ہو گئی ہے کہ کون سے گناہ کو بیان کیا جائے اور کس کو چھوڑا جائے سمجھ میں نہیں آتا، چاہے اللہ کے حقوق کا معاملہ ہو چاہے بندوں کے حقوق کا معاملہ ہو، ہر طرف ایک غفلت چھائی ہوئی ہے اور اللہ اور بندوں کے حقوق کو جس بے دردی کے ساتھ ضائع اور برباد کیا جاتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے اہم نماز ہے، اس کو دیکھ لیجیے نماز کی کتنی اہمیت قرآن پاک میں اور احادیث میں سینکڑوں نصوص ہیں جس میں اس کی تاکید کی گئی ہے، اور حضرات ائمہ مطبوعین یہ جو چاروں امام ہیں ان کے یہاں جان بوجھ کر نماز چھوڑنا، آج کل ہمارے معاشرے میں قصداً نماز نہ پڑھنے والوں کی تعداد پڑھنے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جو آدمی قصداً نماز چھوڑے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ان کے نزدیک کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس کی سزا ان کے یہاں بھی کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قتل تو نہیں لیکن اس کی سزا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے اور روزانہ اس کی سخت پٹائی کی جائے، یا تو مر جاوے یا اپنی اس حرکت سے باز آوے، نماز پڑھنا شروع کرے۔ چاروں اماموں میں سے کسی کے نزدیک بھی کوئی چھوٹ نہیں ہے اس معاملے کے اندر کہ نماز کی بات کرتا ہوں، دوسرے احکام اپنی جگہ پر ہے۔ اور آج نماز کے سلسلے میں جو غفلت بڑھتی جا رہی ہے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور بندوں کے حقوق کا معاملہ وہ تو بڑا خطرناک ہے۔ آج کیا ہے؟ آج آپسی حقوق کے معاملے میں جو حق تلفیاں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کی اتنی بڑی تاکید فرمائی، اس کی حرمت کی۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ منیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا، خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، ایو یوم ھذا؟ صحابہ نے جواب میں اپنی عادت کے مطابق عرض کیا اللہ و رسول والا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ راوی یہ حدیث حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیر تک خاموش رہے۔ ہم یوں سمجھے کہ شاید آج کا جو دن ہے جس کو یوم النحر کہتے ہیں، پہلا دن جو قربانی کا ہوتا ہے 10ویں ذی الحجہ کا، اس کو یوم النحر کہتے ہیں، تو وہ آج شاید حضور اس کو دوسرا کوئی نام تجویز فرمائیں گے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں الیس یوم النحر، کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ کیا تھا؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے والوں کے دل و دماغ میں ان ایام، یہ دن، یہ مہینہ، یہ جگہ، اس کا ادب و احترام، اس کی حرمت، اس کی عظمت کیا تھی، اس کو مستحضر کرنا چاہتے تھے، دماغوں کو کے اندر اس کو تازہ کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے کہ عرب میں یہ تھا کہ اہل عرب تو بڑے لڑاکو لوگ تھے، کسی نے اگر کوئی چھیڑا ہو تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا، اس یوم النہر کا ادب و احترام اتنا کہ باپ کا قاتل بھی اگر اس دن مل جائے تو وہ اس کو ہاتھ لگاتے نہیں تھے، اتنا اس کی جان کی حفاظت اس کی کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے اس دن کے ساتھ آج تک تمہارا رویہ کیا رہا ہو، تم اس دن کی کا کتنی عظمت کرتے تھے، کتنا، یہ بتلانے کے لیے آپ نے سوال کیا تاکہ صحابہ کے دل و دماغ میں یہ چیز تازہ ہو جائے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تو پھر خود حضور ہی نے فرمایا کیا یوم النہر نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، ایو بلدی میں ہاگا، یہ کون سا شہر ہے؟ یہاں بھی صحابہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، ہم یوں سمجھے شاید کوئی اور نام آج تجویز فرمائیں گے حضور۔ پھر حضور نے خود ہی پوچھا، الیس البلدۃ، البلدہ مکہ مکرمہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے مدینہ، مدینہ منورہ کا نام، کیا یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر تیسرا سوال کیا، اب یہ مکہ اس سرزمین کا، حرم کی سرزمین کا عربوں کے ہاں اتنا زیادہ احترام اور عظمت تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آ رہی تھی کہ حرم کے اندر کسی کو ہاتھ بھی لگاتے، باپ کا قاتل بھی اگر باپ کو قتل کرنے والا بھی مل جاوے تو اس کو چھیڑتے نہیں، یہاں نہیں دوسری جگہ دیکھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر کے گویا اسی چیز کو ان کے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر تیسرا سوال کیا، ایو شہر ہذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہاں بھی صحابہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، راوی حدیث کہتے ہیں ہم ایسا سمجھے شاید آج کوئی نہ اور نام تجویز کریں گے۔ پھر حضور نے خود ہی پوچھا، علیہ صدی ذوالحجہ، کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا تھا، چار مہینے حرمت والے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور ان مہینوں کا بھی ان کے ہاں اتنا احترام تھا پہلے سے حضرت ابراہیم کی شریعت سے کہ اس میں وہ کسی کو چھیڑتے نہیں تھے۔ گویا یہ تینوں سوال کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ان کے ذہنوں میں ان اس دن، اس جگہ اور اس مہینے کی حرمت اور عظمت کو تازہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ جو بات بتلانا چاہتے تھے کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے اس دن میں، اس شہر میں اور اس مہینے، وہ تین چیزیں جمع ہو گئی، تین گنا ہو گئی ہے حرمت۔ تو اب گویا قیامت تک کے لیے کسی بھی مسلمان کی جان، جہاں شریعت نے شریعت کے کسی حکم کو توڑنے پر شریعت نے جو سزا تجویز کی ہے وہ تو الگ بات ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر اس کی جان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، بادشاہ وقت کو بھی پاور نہیں ہے کہ اس کے اوپر کچھ ہاتھ ڈال سکتا، حقیقت امیر المومنین بھی کچھ نہیں کر، شریع اس وجہ کے بغیر اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اس کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ اور عزت اور آبرو بھی محفوظ۔ آج کیا ہو گیا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی جان پر بھی جس طرح چاہو کر لو معاملہ اس کے ساتھ، اور مال کا معاملہ تو اتنا ہی خطرناک حد تک پہنچ گیا ہے जिसके चाहे पैसे दबा लो, जिसकी चाहे जमीन हड़प कर लो। हालांकि हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी की एक बालिश्त एक वैध जमीन गसब कर ली तो कल को कयामत के दिन अल्लाह ताला सात जमीनों का हार उसके गले में पहनाएंगे। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो ये जमीन का मामला और इज्जत व आबरू, वो तो उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं रही। जो जिसके मुताल्लिक जो चाहे बोल दे, व्हाट्सएप पर चला दे, सारी दुनिया उसको शौक से एक्सेप्ट करती है, दूसरों तक पहुंचाती। कोई तो हकीकत नहीं करता कि भाई इसके ऊपर ये झूठी झूठी तोहमत लगाई गई, उसकी हकीकत क्या है, पहले मालूम तो करो। और वाकईतन अगर ऐसी हरकत हुई है तो उसको दुनिया में फैलाने का कौन कहता है, शरीयत कहां उसकी इजाजत देती है। तो यार मोमिन की जान माल इज्जत और आबरू कोई चीज महफूज नहीं रही। अब इन हुकूक में जो ज्यादतियां होती है, इतनी ज्यादतियां हो रही है आप अंदाजा लगा। जान के मामले में आज घरों में जो बेटों की बीवियां होती हैं बहुएं, उनके साथ सासों की तरफ से या ससुराल वालों की तरफ से जो ज्यादतियां की जाती है सारी दुनिया जानती है। लोग जानते हैं, कोई एक लफ्ज नहीं कहता, उस जुल्म को रोकने की कोई कोशिश नहीं करता। अब जिस घर में इस तरह ऐसी बिचारी जो है ना, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं, बेदस्तो पा समझो ही समझो, ऐसी औरत के साथ जुल्म का मामला पूरे घर वाले कर रहे हैं, समाज और माशरा जानता है, एक आदमी भी उनको जाकर टोकता नहीं कि तुम्हारे घर में ये क्या हो रहा है, ये कैसा जुल्म हो रहा है, ऐसा जुल्म हो रहा हो और फिर अल्लाह की रहमतें कहां से नाजिल हो। अक्सर घरों में इस तरह की ज्यादतियां होती है, कई मामला बरक्स होता है। बीवी जो है शोहर के ऊपर इतनी गालिब हो गई कि बेटा बीवी के कहने पर माँ बाप के साथ ज्यादतियां करता है। तो इफरात तफरीत का मामला है, कहीं वो है कहीं ये है, कहीं माँ बाप के कहने से या माँ बाप नहीं कहते लेकिन माँ बाप खुद ही जो है अपनी बहुओं के ऊपर इतनी ज्यादतियां करती हैं, कहीं बीवी के कहने से शोहर बेटा माँ बाप के साथ जुल्म और ज्यादती करता है। ये जान की इज्जत आबरू कहां गई। और फिर इसके अंदर कतई रहमी जो पाई जाती है, रिश्तेदारी के हुकूम जाया होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तंजिलु रहमत वला कौमी फीहिम काति'उ रहमी, जिस कौम में एक आदमी रिश्तेदारी के हुकूम को जाया करने वाला हो उस पूरी कौम पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। मैं कहा करता हूं कि एक आदमी ऐसा हो तो पूरी कौम अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए। यहां तो घर घर में पड़े हुए हैं, घर घर में कतई रहमी करने वाले, किसी को परवाह ही नहीं। इतना खतरनाक मामला है गुनाह। और फिर ऐसा भी नहीं कि एक मरतबा कर लिया हो गया भूल हो गई, नहीं, बल्कि मुसलसल ये चल रहा है। तंबीह करने वाले तंबीह करते हैं, उनको आगाह किया जाता है ये क्या हो रहा है, लेकिन कोई नोटिस नहीं। अपनी गलत हरकतों के ऊपर इसरार जमे हुए, ये वो चीजें हैं जो अल्लाह के गजब को, बंदों के हुकूक की बात कर रहा हूं, अल्लाह के हुकूक का मामला, जिना की कसरत, बदकारी इतनी आम होती जा रही है, शराब पीना, शराब नोशी इतनी आम होती जा रही है, चोरियां कितनी आम होती जा रही है, खयानतें कितनी आम होती जा रही है। भाई एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को खत्म कर दिया, वो तो भैया चुटकियों में बात हो जाती है और बस वो कह देता हाथ ऊंचे कर लिए, तो बेचारा देखता ही रह जाता है। ये सारी चीज हरकतें आज हमारे समाज में गुनाहों की ये कसरत, एक आदमी नहीं आम चीज है हर जगह। اور پھر یہ نہیں کہ اس پر افسوس ہو. ایک تو آدمی جرم کرے اور اس پر دل میں ندامت ہو کہ میرا نے خلط مجھ سے غلط ہو رہا ہے, نہیں, باقاعدہ ڈنکے کی چوٹ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں, لوگوں کے سامنے اس کا اظہار, کوئی اس کو کہہ نہیں سکتا. یہ سب ہو رہا ہے, آپ بتلائیں کہ ایسا جب ہوگا تو پھر کیا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی, حالات کیسے آئیں گے. ہم اپنے متعلق مطمئن نہ رہیں. یاد رکھنا یہ روہنگیا مسلمانوں کو اکیلوں کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس کو اپنے متعلق لینے کی ضرورت. کب ہمارے حالات بدل سکتے ہیں, کب ہمارا یہ امن و سکون چھن سکتا ہے, کب ہماری عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. اس لیے ہمیں اس کے علاج کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بندوں کے حقوق کو ادا کرو. دیکھو اللہ کے حق میں کوئی زیادتی ہوئی نا تو وہاں بھی توبہ تو ضروری ہے, وہ بھی گناہ ہے, اللہ ناراض ہوں گے, لیکن اس کی توبہ تو اس معنی کر کے آسان ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اس کا خیال آیا, رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کر دیا, اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں, میری ان کوتاہیوں کو تو معاف کر دے. ایک آنسو بہا لیا, بھائی اس نے شراب پی تھی, یہ کر لیا, اللہ کیا کر دیں گے, معاف کر دیں گے. اس کی تلافی کرنے والی کی جو کر کی جائے, لیکن اللہ کے حقوق کا معاملہ یہ ہے کہ توبہ پر حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو آدمی توبہ کرتا ہے توبہ کے اوپر گناہ کا معاف ہونا قطعی چیز ہے, یقینی چیز ہے. توبہ کا مقام استغفار سے اونچا قرار دیا گیا ہے. استغفار جو ہے وہ توبہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. کیا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس سے فوراً نکلنا اس کے لیے آسان نہیں. ایک آدمی ہے بینک کی نوکری کرتا ہے, اب یہ حرام آمدنی کا معاملہ ہے, لیکن اب اس کو چھوڑنا ہے اور کوشش کر رہا ہے بھرپور کوشش کہ مجھے کوئی دوسرا ذریعہ معاش مل جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں, یہ گناہ کا کام ہے. تب جب تک کہ دوسرا ذریعہ معاش نہیں ملے, اب یہ گناہ چل رہا ہے, یہاں توبہ کی حقیقت کیا ہے, پہلے گناہ چھوڑو تب توبہ وجود میں آئے گی, یہاں گناہ تو چل رہا ہے توبہ کیسے ہو سکتی ہے. استغفار, اللہ سے عرض کرتا رہے اللہ میں تیری نافرمانی میں مبتلا ہوں, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ حرکت بہت خطرناک ہے, لیکن میں اپنے حالات کی مجبوری میں اس میں لگا ہوا ہوں, تو مجھے معاف کر دے اور میرے لیے دوسری راہ پیدا فرما حلال روزی کی. یہ استغفار جو ہے وہ حقیقت میں توبہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے, اور جہاں گناہ کو خود چھوڑنے کا مسئلہ ہے آسان ہے. بھائی ایک آدمی زنا کرتا ہے تو زنا کر کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہے, اس میں کون سی دشواری ہو گئی. یہ نوکری کا مسئلہ تو ایسا تھا کہ بھائی اگر وہ چھوڑ دے گا تو اب یہ کہاں سے کھائے گا پیے گا بچوں کا, اس کا ایک مسئلہ تھا دوسری نوکری کی تلاش, لیکن یہاں کیا ہے. تو گناہ کو چھوڑے بغیر توبہ کا تحقق نہیں ہوتا, اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر توبہ کا عام اہتمام کیا جائے, استغفار کا اور توبہ کا عام اہتمام کیا جائے, اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں جو زیادتیاں, جو لوگوں کی زمینیں دبا کر بیٹھے ہیں, لوگوں کے حقوق دبا کر کے بیٹھے ہیں, پہلی فرصت وہ یوں نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے, اللہ جب پکڑیں گے نا اس وقت تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی. اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی گرفت ہو اور یہ ڈیل کا موقع ختم ہو, اس سے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو اس مخمصے سے, اس جنجال سے نکالیں. ضرورت ہے عام ماحول ہمارے پورے معاشرے میں اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے. آپسی حقوق کا معاملہ ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کتنے اللہ کے حقوق کو ضائع کر رہا ہوں, کتنے بندوں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہوں پہلی فرصت میں, اس سب کو چھوڑ کر کے تمام حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی. اور آج کل یہ عام غفلت کا جو ماحول ہے اور اپنے گناہوں پر اڑنے کا اور اس کے اوپر فخر کرنے کا اور لوگوں کے سامنے اس کو علانیہ اس گناہ کو انجام دے کر کے یوں سمجھنا کہ میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے عام غضب کو دعوت دینے والی. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ہر ایک آدمی اپنا اپنا جائزہ لے لے, توبہ کر لے. توبہ کی حقیقت کیا ہے وہ میں بتلا دیتا ہوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبہ میں پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑ دے. گناہ پر چالو رہتے ہوئے توبہ ہو سکتی نہیں. ایک آدمی پیشاب پاخانے کے کھڈے میں پڑا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں, تو اس پر ساری دنیا کا پانی بہا دو گے, اس کھڈے میں ہوتے ہوئے وہ پاک ہو سکتا؟ اس کو کہیں گے پہلا کام تو یہ کہ اندر سے نکل باہر آ. تو باہر آئے گا تو دو بالٹیاں بھی تجھے پاک کرنے کے لیے کیا ہو جائے گی, کافی ہو جائے گی. اس کھڈے میں رہتے ہوئے ساری دنیا کا پانی بھی تجھ کو پاک نہیں کر سکتا. پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو کیا کرے, چھوڑے. نمبر ایک. نمبر دو, اب تک یہ جو اللہ کی نافرمانی ہوئی اس پر دل میں کیا ہو, ندامت ہو, پچھتاوا ہو, پراستاتا گجراتی میں بولتے ہیں کہ کیا کر لیا میں نے, کس کی نافرمانی کر لی, دل میں درد کی کیفیت ہو, اللہ کو ناراض کر لیا میں نے, اللہ کو ناراض کر کے میں کہاں جاتا. یہ ایک درد کی جو کیفیت ہوتی ہے دل کے اندر وہی ندامت کہلاتی, یہ بھی ہو. اور تیسرا جو ہے آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ, اب کبھی نہیں کروں گا. دیکھو جس وقت توبہ کر رہا ہے نا اس وقت اپنا ارادہ یہ پکا ہونا چاہیے, مر جاؤں گا لیکن یہ کام نہیں کروں گا. توبہ ہو گئی, بعد میں خدا نہ کرے جو ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے, نفس اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے پھر سے یہ ہو گیا, تو وہ پہلے والی توبہ اپنی جگہ پر کیا ہو گئی تھی, پوری ہو گئی تھی, مکمل. وہ اگلے گناہ معاف ہو چکے ہیں, یہ نیا گناہ ہوا اس کے لیے نہیں توبہ کرو. اس کے کرنے سے وہ پہلے والی توبہ ختم نہیں ہوئی, یاد رکھنا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ بھائی توبہ سے گناہ معاف ہو, توبہ تو اتنی آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب تک کہ پچھم کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہوگا وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ بندے کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا کہ عرب کی سرزمین میں ایک آدمی مسافر میں سفر میں نکلا ہے, کہاں, صحرا میں, رن میں. اب وہاں اپنے اونٹ کے اوپر وہ سوار ہے, کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ میں ہے. راستے میں ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے اترا ایک درخت کے پاس اور اونٹ کو وہاں باندھ لیا. اب ایک نیند نکالی, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب. اب تلاش کیا لیکن اب پورے صحرا میں کہیں اونٹ نظر آتا نہیں ہے. اب تو یہاں تو کوئی اور آدمی بھی نہیں, کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں, کھانا کھلانے والا بھی نہیں. اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو بھوک اور پیاس سے میری موت کیا ہو گئی, یقین ہی ہے. یہ سمجھ کر پھر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا, یہ سوچ کر کے کہ اب تو اسی میں مر جاؤں. آنکھ بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہے, اپنا اونٹ وہاں موجود ہے جس پر کھانے پینے کا سامان. وہ دیکھ کر اس کو اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی میں اللہ کو وہ کیا کرتا ہے, مخاطب کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ میں تیرا رب, تو میرا بندہ. मैं तेरा रब तू मेरा, खुशी में, खुशी में ये कहना यूं चाहिए था कि मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज बोल रहा था, लेकिन खुशी की ज्यादती में वो उल्टा बोल गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी को कितनी खुशी हुई, कोई बंदा जब तौबा करके अल्लाह की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा से उससे ज्यादा खुश होते हैं। है कोई ऐसा मेहरबान? बाप भी बेटे ने अगर बहुत सारी नाफरमानियां की हो ना तो बाप कहेगा मेरा दरवाजा तेरे लिए बंद है, आइयो मत कभी। लेकिन आप अल्लाह की कितनी भी नाफरमानियां की हो, किसी भी वक्त जाओ अल्लाह का दरवाजा क्या हुआ है? खुला हुआ है। बाजा बाजा हर आंचे कर दी बाजा, गर काफिरों गबरों बुत परस्ती बाजा, इन दरगाह माँ दरगाह नौमीदी ने सदबार तोबा शिकस्ती बाजा। आ जाओ आ जाओ, ये तुम जो है काफिर भी हो और मजूसी भी हो बुत परस्त भी हो तो भी आ जाओ तोबा करो। हमारा ये दरवाजा नामदीदी का दरवाजा नहीं है, 100 मरतबा भी अगर तोबा टूटी हुई है तो भी आओ। हमारे यहाँ तो ये है कि भाई किसी शागिर्द ने उस्ताद की गुस्ताखी कर दी, बेटे ने बाप की नाफरमानी कर दी, बीवी ने कोई ज्यादती कर दी, शौहर माफी मांगी माफ कर दिया, दूसरी मरतबा हुआ माफ कर दिया, तीसरी मरतबा हुआ माफ कर दिया, चौथी मरतबा हुआ माफ कर दिया, पांचवी मरतबा होगा तो कहेगा कितना माफ करें, कोई धंधा है क्या? नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं। कितनी मरतबा तौबा टूटी हो आप जाओ अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। अल्लाह ताला के यहाँ तो 100 आदमियों के कातिल की भी तौबा, वो तौबा भी की नहीं थी, तौबा के इरादे से गया था। हदीस में बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान किया कि एक आदमी ने 99 आदमियों को तौबा कतल किया, फिर उसको ख्याल आया कि मैंने बहुत बुरा काम किया, क्या मेरे लिए तौबा भी हो सकती? उसने लोगों से पूछा कि मैंने 99 आदमियों को कतल किया है, क्या मेरी भी तौबा है? कोई आदमी मुझे मसला बताए? लोगों ने एक आबिद का नाम लिया। आबिद का मतलब ये कि वो आलिम नहीं था, खाली इबादत करता था, मसाइल से कमा हक्का वाकिफ नहीं था, राहिब था। वो गया कहे हुए है नेक बंदा है अल्लाह का, इसको पूछो। वो गया जाकर के उसको पूछा कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? तो जगह तेरे लिए तौबा कैसी, 99 आदमियों को तुमने मारा है, भला तेरे लिए तौबा? इसने उसको लोड़ा दिया, इतना ना है कि पूरे 100 हो गए। फिर उसको अब पछतावा हुआ, अब उसने लोगों को फिर पूछा, अब की मरतबा लोगों ने एक आलिम का एड्रेस दिया, आलिम का जो सारी चीजों से वाकिफ है, उसके पास भेजा। उस आलिम ने कहा कि हाँ तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, 100 क्या 1000 आदमी को मारो तो भी तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, अब तो ऐसा कर, तू जहां रहता है नहीं बस्ती वो सब गुनहगार लोग हैं, उनके साथ रहेगा तो यही होगा, सोहबत बदलने की जरूरत है, जरा चेंज कर अपने माहौल को, गुनाह वाले माहौल से नेकी वाले माहौल में, तो तू अपनी इस बस्ती को छोड़कर फलानी बस्ती, वो वहां से दूर थी उसका वाजा, वहां नेक लोग बसते हैं, वहां जा गया उनके दरमियान में रहेगा और फिर अल्लाह को याद करेगा, तेरा गुनाह माफ हो जाएगा। अभी तौबा की नहीं, अभी तो वहां जाने के लिए निकला, आधे रास्ते पर पहुंचा था और उसकी मौत का वक्त आ गया, उसकी रूह मौत के फरिश्ते ने कब्जा कर ली। रूह जब कब्जे हुई तो रूह कब्जा होने के बाद फिर दूसरे फरिश्ते उस रूह को लेते, अगर नेक आदमी है तो रहमत के फरिश्ते और गुनहगार है तो अजाब के फरिश्ते उस रूह पर कब्जा करते हैं। तो अब रूह निकलने के बाद कौन रहमत वाले फरिश्ते उस पर कब्जा करें या अजाब वाले, दोनों फरिश्तों में क्या हुआ, झगड़ा हुआ। रहमत वालों ने कहा भाई ये गुनहगार था लेकिन तौबा के इरादे से जा रहा है, इसलिए हम उसकी रूह को ले जाएंगे। और अजाब के फरिश्तों ने कहा ابھی توبہ کی تھوڑی تھی, ابھی تو گنہگار ہے, 100 آدمیوں کا قاتل, ہم اس کو لے جائیں گے. اب دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے, اب ان دونوں فرشتوں, دونوں جماعتوں, فرشتوں کی جماعتوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں بھیجا. ان دونوں نے کہا ہمارا یہ جھگڑا ہے, تم فیصلہ کرو. کہا بھائی کیا جھگڑا ہے؟ کہا یہ ہے. اس نے کہا دیکھو ایک کام کرو, یہ جس بستی سے آیا گنہگاروں کی بستی اور جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی, تم ناپ کر کے دیکھ لو کدھر قریب ہے, اور نیک لوگوں کی بستی سے اگر زیادہ قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں, اور گنہگاروں کی بستی سے زیادہ قریب ہے تو عذاب والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں. وہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ناپنا شروع کیا. اب حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بالکل ایک دم آدھے اس پر کیا ہوا تھا, اس کی موت آئی تھی, برابر دورہ کا فائدہ. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا نا, اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بستی تھی نا, جو نیکیوں کی نیکوں کی بستی, اس کو ان کا تو اس کے قریب ہو جا, اور وہ گنہگاروں والی بستی کو کہا تو ذرا دور ہو جا اس سے. اور جب فرشتوں نے نہ پا تو اب وہ گنہگاروں والی بستی ذرا کیا تھی, اس کا فاصلہ زیادہ تھا اور یہ کم تھا, رحمت والے فرشتے اللہ تعالیٰ ہی نے معاف. حالانکہ ابھی توبہ کی نہیں تھی, توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا. تو توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں روزانہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جزاء الاعمال کے اندر لکھا ہے کہ چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ہر مومن کو بڑا اہتمام کرنا چاہیے, ان میں سے ایک توبہ اور استغفار. روزانہ ہم میں سے ہر ایک جب حضور, حضور تو کیا ہے, معصوم ہیں, گناہوں سے پاک ہیں, اس کے باوجود آپ دن میں 70 اور 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں, تو پھر ہمارا اور تمہارا کیا باقی رہ جاتا ہے. اس لیے ہر ایک کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور روزانہ اپنا جائزہ لو. گناہ پر اڑے رہنا یہ بہت خطرناک حالت ہے, اور یہ سب اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. روزانہ ہم اپنا جائزہ لو کون سے گناہ, اور ہر گناہ کو چھوڑو, تب ہماری زندگیوں کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارے پورے جو ہے نا علاقے میں, بستیوں میں اس چیز کو عام کیا جائے, اور آپس کے جو حقوق مارے گئے ہیں ان کو ادا کرو. اس کے بغیر توبہ ہونے والی, دیکھو یہ تین چیزیں, بندے کا حق جب تک, یہ اللہ کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی تین باتوں سے معاف کر دیں گے, لیکن بندے کا حق ہے. آپ نے کسی کی زمین دبائی ہے, اب ہم آپ یوں کا آئندہ آپ کسی کی زمین نہیں دباؤں گا, اور طے کر لیا تو یہ جو دبی ہوئی زمین ہے وہ واپس کرو. جب تک کہ وہ واپس نہیں کرو گے وہاں تک آپ کی توبہ قبول مکمل ہونے والی نہیں ہے. تو جتنے بندوں کے حقوق ہیں, کسی کو مارا ہے, کسی پر تہمت لگائی ہے, کسی کو ستایا ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ جب تک کہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے, توبہ قبول نہیں کرتے. اس لیے بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے. ہم سب ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں ہم سے آج تک جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان ساری کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کریں. اللہ کی رحمت متوجہ ہونے کا بڑا آسان راستہ ہے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں جہاں جن کی طرف سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, جس نو کی بھی, کسی پر بھی, وہ اپنا جائزہ لے کر ان زیادتیوں کو کیا کرے. نوجوان لوگ ہیں ہمارے, وہ سوچ لیں ماں باپ کے ساتھ کچھ زیادتیاں تو نہیں ہو رہی ہیں, اور ماں باپ سوچ لیں کہ نوجوان کی شادی کرائے اس کی بیوی جو گھر میں آئی ہے اس پر مظالم تو نہیں ڈھائے جا رہے ہیں, اور اسی طرح اور ساری شکلیں جو ہیں ان تمام شکلوں کو یہ کر کے توبہ کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر بھی کرتے ہیں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری, تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا نہیں لائے, جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا وارث کا کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں خوش ہو کر, تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب محسنین طالبین مخلصین محبین کی مغفرت فرما, جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, اللہ ان کی مغفرت فرما. تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری سیاحت کو سنا سے مبدل فرما, گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے تیری معصیت اور تیری تجھ سے اے اللہ غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ ان کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما, ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اللہ خاص کر ارکان کے روہنگیہ مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما, بدھسٹوں کے مظالم سے اے اللہ ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں, اے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی کوتاہیوں کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.